السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ ساری رات قیام کرتے ہیں حتیٰ کہ آپ کے دونوں پاؤں مبارک سوج جاتے ہیں اور آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افلا اکون عبدا شکورا، کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ آج یہ خطبے کا موضوع ہے، رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے، رات کی تاریکیوں کو روشن کرنے والے. اللہ تعالیٰ نے دن کو پیدا کیا اور رات کو بھی پیدا کیا. دن کو پیدا کیا معاش کے لیے اور رات کو پیدا کیا آرام کے لیے. دن کی روشنی دن میں ضروری ہے، اس روشنی کے بغیر معاش کا طلب کرنا مشکل ہے. اور رات کو پیدا کیا آرام کے لیے، اور رات کے لیے تاریکی کا ہونا ضروری ہے، ورنہ پھر آرام مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. رات کی تاریکی ایسے ہے جیسے کہ کوئی شخص چادر اوڑھ کے سو جاتا ہے، رات کی تاریکی زمین کے لیے ایسے ہی ہوتی ہے، زمین کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق آرام کرتی ہے. رات میں آرام کرنا یا بیزار ہونا یا آرام کے لیے بیزار ہونا یا ساری رات جاگتے رہنا، کسی عمل میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا، اس اعتبار سے لوگوں کی بہت ساری قسمیں ہیں. بعض لوگ راتوں کو روشن کر دیتے ہیں ان بتیوں سے اور ان لائٹوں سے، اور ساری رات جاگتے رہتے ہیں. ہر وہ عمل کرتے ہیں جو انہیں پسند ہے، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس وقت رات کو ہم کہیں اپنے رب کو ناراض تو نہیں کر رہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ان کے یہ اعمال ان کے لیے جہنم کا راستہ تو نہیں بن رہے. ایسے لوگ رات کی تاریکیوں کو روشن تو کر دیتے ہیں، لیکن یہ وہ روشنی ہے جو ان کے لیے وبال جان بن جاتی ہے، دنیا اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بن جاتی ہے. ساری رات جاگنا، نائٹ کلبز میں یا سینما ہال میں یا جوا کھیلتے ہوئے یا تاش کھیلتے ہوئے یا ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں غیبت اور نمیمت ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو، یا ایسی مجلس میں بیٹھنا جس میں اللہ کا ذکر تو ہو لیکن بدعت کے طریقے سے ہو، یہ محفلیں جو ہوتی ہیں رات کو روشن تو کر دیتی ہیں لیکن یہ وہ روشنی ہے جو قیامت کے دن ان کے لیے اندھیرے اور تاریکی بن جائے گی. دوسرے قسم کے لوگ رات کی تاریوں کو روشن وہ بھی کرتے ہیں, رات کو وہ بھی جاگتے ہیں, بیزار ہوتے ہیں, لیکن ان کی روشنی کا کچھ اور انداز ہے. وہ اللہ تعالی کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے, اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے دونوں پاؤں جوڑ کر, دونوں ہاتھ باندھ کر, اپنا سر جھکا کے اپنے رب کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بستروں سے ان کے جسم الگ ہو چکے ہیں, ان کے جسم پسند نہیں کرتے کہ وہ بستر پر لیٹے. آخر کس لیے, وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا رب اوپر راضی ہو جائے, دن کی روشنی میں جو انہوں نے اعمال کیے ہیں یا تو اچھے ہیں یا برے ہیں. اگر برے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر مجھے معاف کر دے, اور اگر اچھے ہیں تو اس کی گارنٹی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہیں, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے اس حال کو دیکھ کر میرے وہ اچھے نیک و صالح اعمال قبول فرما دے. رات کو یہ لوگ بھی جاگتے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں, اور ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کہیں ان کے اعمال جو ان سے سارے دن میں اور رات میں سرزد ہوتے ہیں, ان میں جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں ان کی معافی طلب کرتے اپنے رب سے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, سحر رات کا آخری حصے کا وقت ہوتا ہے, فجر سے پہلے استغفار کرتے ہیں. اب جانتے استغفار ہوتا کیا ہے؟ استغفر اللہ کہنا, دو لفظ ہیں, استغفر اللہ. بہت خفیف اور آسان دو لفظ ہیں, لیکن آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دو لفظوں کی کیا قدر و قیمت ہے, اور سحر کے وقت میں ان دو لفظوں کا ورد کرنا, اس کی کیا قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری تہائی حصے میں دنیا کے آسمان پر نازل فرماتے ہیں, جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا شایان شان ہے, کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی, اس طریقے سے نہیں جیسے کہ مخلوق نازل ہوتی ہے, نعوذ باللہ, لیکن اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں رات کے آخری تہائی حصے میں اور اعلان کرتے ہیں کوئی حاجت مند ہے میں اس کی حاجت پوری کروں, کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے میں اس کی بخشش کر دوں, کوئی مشکل میں ہے میں اس کی مشکل آسان کر دوں, اور یہ اعلان ہوتا رہتا ہے ہوتا رہتا ہے جب تک کہ فجر کی اذان نہیں ہوتی. اکثر لوگ اس وقت کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں, صرف سو نہیں رہے ہوتے بلکہ یہ نیند کا سب سے اچھا حصہ ہوتا ہے ان کے لیے. نیند کا مزہ ہی اس وقت آتا ہے. سارا دن روتے رہتے ہیں میں مشکل میں ہوں میں مشکل میں ہوں میں مشکل میں ہوں. ہر دروازے کو جا کے دستک دیتے ہیں, ان کے منہ پر ہر دروازہ بند ہوتا ہے, انہوں کی مشکل آسان نہیں ہوتی. اور جس وقت رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی مشکل کشا اور حاجت روا جل شانہ خود اعلان کرتے ہیں کوئی مشکل میں ہے, کسی کی کوئی حاجت ہے مجھ سے طلب کرے, میں اس کی مشکل آسان کر دوں گا, میں اس کی حاجات کی قضا کر دوں گا. گنہگار گناہ کرتے رہتے ہیں اور توبہ کی طرف دل میں بعض اوقات جاگ جاتی ہے اور وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں. توبہ انسان کسی وقت میں بھی کر سکتا ہے, کسی وقت میں بھی, دن ہو یا رات ہو, کوئی خاص متعین وقت نہیں ہے. لیکن رات کی آخر تہائی حصے میں جو استغفار کرتے ہیں, اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے ہیں, دونوں پاؤں جوڑ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے سینے پر دونوں ہاتھ باندھ کر سر جھکا کر نماز پڑھتے ہیں اور سجدے میں جا کے اللہ تعالی سے دعائے مغفرت طلب کرتے ہیں, اللہم انی استغفرک واتوب الیک, اللہم انی استغفرک واتوب الیک, اللہم انی استغفرک واتوب الیک, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اب کیا سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مشکل آسان نہیں کرے گا, ان کی حاجتوں کو پورا نہیں کرے گا, ان کے ان عظیم اعمال کو ضائع کر دے گا؟ ہرگز نہیں. یہ تو دنیا کا ظالم انسان بھی نہیں کرتا, تو ارحم الراحمین کیسے کر سکتا ہے؟ کسی بھی ظالم انسان کی طرف جاؤ اور اس سے معافی جا کے مانگو, آنسو بہاتے ہوئے سر جھکائے معافی مانگو, اسے نہیں معاف کرے گا. تو ارحم الراحمین کیسے تمہیں معاف نہیں کرے گا؟ تمہارے حاجت کیسے پورے نہیں کرے گا؟ تمہاری مشکل کیسے آسان نہیں کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ نوح میں, واستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اس مسکین انسان کو کیا چاہیے؟ اس کی حاجتیں کیا ہیں؟ اب ذرا غور کریں, ہر انسان کی حاجت اور ضرورت کیا ہے؟ رزق, اچھی نوکری, شادی, بیوی بچے, اچھا گھر, اچھی سواری, معاشر میں اس کا کوئی نام ہو, اس کا کوئی وجود ہو, اس کی عزت کی جائے, اس کا احترام کیا جائے, یہی بنیادی چیزیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو عطا فرمائے گا, لیکن کب؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے اپنی قوم کو 950 سال توحید کی دعوت دینے کے بعد, واستغفروا ربکم. مخاطب کون ہے؟ اس زمین کے بدترین لوگ ہیں, مشرکین ہیں, کافر ہیں, بدکار لوگ ہیں. اپنے رب سے مغفرت طلب کر لو, استغفروا ربکم, تمہارا ہی رب ہے, اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے, وہی تمہارا مالک ہے, وہی تمہارا رازق ہے, وہی تمہارا مشکل کشا حاجت روا ہے, وہی تمہاری تدبیر کرتا ہے, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تمہارا یہ رب ہے، اور استغفار اسی رب سے کرو. کیوں سوال کرتے ہیں نا، ارے کیوں استغفار کریں؟ جواب کیا ہے؟ انہ کان غفارا، کیونکہ تمہارا رب بے شک غفار ہے. غفور کیوں نہیں ہے؟ غفور ہے کہ نہیں؟ غفور بھی ہے، اور یہاں پر غفار کیوں فرمایا ہے؟ غفار فعال، صیغہ مبالغہ ہے عربی زبان میں، یعنی تم بار بار نافرمانی کرتے جاؤ اور مغفرت طلب کرتے جاؤ، تمہارا رب تمہیں معاف کرتا جائے گا، غفار ہے. کیونکہ ذہن میں آتا ہے نا، اگر ابھی ہم توبہ کر لیں، مغفرت کر لیں، پھر گناہ ہو جائے تو کیا کریں گے ہم؟ پھر تو ہمارے عمل ضائع ہو گئے نا. نہیں، تمہارے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے، وہ غفار ہے، بار بار مغفرت کرنے والا ہے. ہزار بار غلطی کرو، ہزار بار مغفرت طلب کرو، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا. انہ کان غفارا، ارے یہ تو مغفرت ہو گئی، اس کا تو اجر ہمیں مرنے کے بعد ملے گا، دنیا میں کیا ملے گا ہمیں؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور رحمت کی بارشیں برسیں گی. آپ جانتے ہیں سب سے بڑا رزق یہ بارش ہے، سب سے عظیم نعمت بارش ہے، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں. اسی پانی سے ہی ہم زندہ ہیں، یہ درند اور پرند بھی زندہ ہیں، یہ کیڑے مکوڑے بھی زندہ ہیں. وجعلنا من الماء كل شيء حي، ہر زندہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا، پانی کی محتاج ہے. اگر پانی نہیں تو کوئی رزق بھی نہیں، اگر پانی نہیں تو دنیا کی ساری فیکٹریاں بند ہو جائیں، ساری فیکٹریاں، سارا کاروبار درم برم ہو جائے، کچھ بھی نہ رہے اس زمین کے اوپر، اور یہ انسان ایک قدم بھی نہ چل سکے. تو رزق کی بنیاد اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. یرسل السماء علیکم مدرارا، رحمت کی بارشیں بار بار برسائے گا. بس رزق تو مل گیا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَاجٍ، اور تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا. کوئی بھی مال، حلال مال. تمہیں توفیق ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو لقمہ تمہارے منہ کے اندر جائے گا، تمہارے بچوں کے منہ کے اندر جائے گا، وہ حلال کا ہوگا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر میں حلال کما رہا ہوں یا آپ حلال کما رہے ہیں، یہ میرے اور آپ کا اس میں کوئی بڑا کمال ہے. ہم کوشش کرتے ہیں، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے. حرام کھانے والے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے محروم ہیں، کیونکہ وہ خود نہیں چاہتے کہ وہ حلال کھائیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حوالے کر دیا، جاؤ اپنی مرضی کرو. لیکن یاد رکھیں، راستے دو ہیں، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، جنت میں جانا ہے یا دوزخ میں جانا ہے. اچھا مال بھی مل گیا، پھر بیوی اور بچے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور نرینہ اولاد عطا فرمائے گا، بیٹے عطا فرمائے گا. ہر انسان کی خواہش کیا ہے؟ کہ اولاد میں سے محبوب کیا ہے انسان کو؟ کہ بیٹا ہو جو اس کا سہارا بنے، اس کی ریڑھ کی ہڈی بنے بڑھاپے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رزق بھی ملا، مال بھی ملا، نرینہ اولاد بھی ملی، یعنی شادی ہوگی اور اس شادی میں سے نرینہ اولاد بھی ملے گی، بیٹے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. بس نہیں، اور بھی ہے، اور بھی ہے، اور کیا ہے؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہارے لیے طرح طرح کے باغات اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ بنائے گا. آنکھوں کی ٹھنڈک، اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور نظارے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک، ہر جگہ پہ ہریالی خوبصورتی، عام روڈوں پہ نہیں تمہارے لیے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ، یہ تو آپ کے لیے آپ کے لیے آپ کے لیے. آج کل باغات کس کے گھر میں ہیں؟ مخصوص لوگوں کے گھر میں ہیں، جو امیر طبقہ ہے، صرف امیر نہیں بہت زیادہ امیر طبقہ ہے، ورنہ عام لوگ یا چھوٹے امیر جو ہوتے ہیں ان کے گھر میں باغات نہیں ہوتے. اب باغات جانتے ہیں، صرف دو چار پودے نہیں یا دیوار کے ساتھ لگے ہوئے آٹھ دس درخت نہیں، باغات مطلب باغات ہی ہوتا ہے جس میں پھلدار درخت ہوں، طرح طرح کے پھل ہوں، جب چاہے جو چیز ہے، جو چاہے جب چاہے ان پھلوں میں سے کھائے جو اس کے اپنے گھر میں ہیں. جہاں پر باغات ہوں، پانی کی پہلے سے قلت ہے تو پانی کہاں سے آئے گا؟ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، پانی کی پریشانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ خود اس کا راستہ بنائے گا. اتنی عظیم نعمت ہے. ایسا شخص آپ تصور کریں گھر، جس شخص کے گھر میں باغات ہوں گے اور نہریں چلتی ہوں گی، اس شخص گھر کیسے ہوگا؟ عام گھر ہوگا، دو چار کمرے والا، بڑا گھر ہوگا، محل ہوگا شاید، نرینہ اولاد، مال، رحمت اللہ تعالی کی. آج کل کے دور میں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ ایسے شخص کو بادشاہ کہتے ہیں ہم لوگ، بادشاہوں کے محل ہوتے ہیں، عام لوگوں کے نہیں ہوتے. الغرض نوح علیہ الصلاۃ والسلام ان بدکار اور کافروں کو کہہ رہے ہیں، اور ہر وہ انسان جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے یہ اس کے لیے پیغام ہے رب ذو الجلال سبحانہ و تعالی کی طرف سے. تم نے دو لفظ کہنے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے گا. واستغفروا ربکم، دو لفظ کون سے ہیں؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. مشکل ہے، ہزار مرتبہ پڑھے کتنا وقت لگتا ہے؟ نوٹ کریں، دس منٹ نہیں لگیں گے، بیس منٹ لگ سکتے ہیں، اس سے زیادہ لگ سکتے ہیں. اور فارغ اوقات گاڑی میں آپ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ گانے سنتے ہیں؟ نہیں، گانے نہیں سنتے، اچھی بات ہے. کیا کرتے ہیں؟ خاموش رہتے ہیں، شیطان وسوسے آتے ہیں. دیکھیں، خاموش رہیں گے، کچھ نہیں کریں گے تو شیطان کچھ نہ کچھ کروائے گا ضرور. انسان خاموش نہیں رہ سکتا، اس نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اللہ کے ذکر سے شیطان بھاگتا ہے تو اسے نجات حاصل ہو گئی. پھر استغفر اللہ، استغفر اللہ پڑھتے رہو. ڈیوٹی پر تو ویسے ہی جانا ہے، جو پندرہ منٹ کا راستہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ سینکڑوں مرتبہ آپ استغفار پڑھ سکتے ہو، واپسی میں بھی سینکڑوں مرتبہ پڑھ سکتے ہو، اور آفس میں جب خالی بیٹھ جاتے ہو، کچھ بھی نہیں، کام کر چکے ہو، کیا کرتے ہو؟ کمپیوٹر کھول کے بیٹھ جاتے ہو، نیٹ پر بیٹھ جاتے ہو، کیوں وقت ضائع کرتے ہو؟ اچھا، رات کی تاریکی میں کیا کرتے ہو؟ سوتے رہتے ہو، جاگتے رہتے ہو، کیا کرتے رہتے ہو؟ اگر جاگتے رہتے ہو تو جاگتے ہوئے کیا کرتے ہو؟ کبھی استغفار کی لذت محسوس کی ہے رات کی تاریکی میں؟ ذرا کر کے دیکھنا، آج سے، آج رات سے، کل سے نہیں، آج رات سے الارم لگانا. یعنی فجر کی اذان ہوتی ہے پانچ بج کر پانچ بجے، تقریباً پانچ پانچ پہ یا پانچ پہ، ساڑھے چار کا الارم لگا ہے. مشکل ہے ساڑھے چار کا، اچھا پونے پانچ کا لگا لیں، پندرہ منٹ پہلے اٹھیں، دو رکعت پڑھیں اس رات کی تاریکی میں، دو رکعت پڑھتے ہو کتنا وقت لگتا ہے؟ دو منٹ، تین منٹ؟ اور باقی جو دس منٹ ہیں استغفار کریں. وبالاسحار هم يستغفرون. آج رات کر کے دیکھیں، کل آپ کا دل کرے گا میں آدھا گھنٹہ پہلے اٹھوں اور دو کی جگہ آٹھ رکعت پڑھوں، اور سو مرتبہ کی بجائے میں ہزار مرتبہ استغفار کروں. یہ وہ لذت ہے جس نے حاصل کی ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہ رہ سکا، اس کی زندگی تنگ ہو گئی. اب کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے سلف صالحین رات کی تاریکیوں میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھتے، جب نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتے استغفار کرتے، اور تب تک کرتے رہتے جب تک کہ فجر کی اذان نہیں ہوتی. اگر ایک رات سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ قیام نہ کر سکیں اور استغفار نہ کر سکیں، ان کا دن روتے ہوئے گزرتا ہے کہ وہ اس عظیم خیر سے کیسے محروم ہو گئے، کیا ہو گیا، دل تنگ ہو چکا ہے، دنیا اچھی نہیں لگتی، کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، بیمار ہو جاتے ہیں صبح کو. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جسے عطا کرنا چاہے عطا کر دیتا ہے. ہم دعا تو کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ساری رات ہی نماز پڑھتے رہو اور بھی بچوں کا حق ادا نہ کرو، کیونکہ یہ بھی بات میں کروں گا کہ بعض حد سے گزر جاتے ہیں، اور اس عظیم عبادت کو رات کو بہترین طریقے سے روشن کرنے والے لوگ ان روشنوں کو پھر بدعات اور ظلمات، بدعات اور خرافات کی ظلمات اور اندھیرے بنا دیتے ہیں. لیکن اب یہ تو سمجھ لیں کہ رات کی تاریکی کو کیسے روشن کرنا ہے جس سے رب العزت سبحانہ وتعالی راضی ہو جائے. صلاۃ اللیل ہے، تہجد کی نماز، قیام کی نماز، فرق کیا ہے؟ صلاۃ اللیل ہے، قیام ہے، تہجد ہے، کیا فرق ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ عشاء کی رات کی نماز، یعنی عشاء کے بعد رات کی نماز ہی ہوتی ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مغرب کے بعد جو نماز آپ پڑھتے ہیں نفل، وہ صلاۃ اللیل سمجھی جاتی ہے. اگر کوئی شخص سو جائے اور سونے کے بعد اٹھ کے نماز پڑھے تو اسے کہتے ہیں تہجد، اور اگر انسان جاگتے رہے اور رات کو ایک یا دو بجے نماز پڑھے، نفل نماز پڑھے، تو اسے کہتے ہیں قیام یا صلاۃ اللیل. ایک ہی چیز ہے، کوئی دوسری نماز نہیں ہے، لیکن صرف لفظوں کا فرق ہے. صلاۃ القیام اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. اللہ اکبر. اس کے ساتھ دوسری سورت بھی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. المدثر المزمل، ایک معنی ہے، دو لفظ ہیں، کپڑا اوڑھ کر سونے والے، ایک کپڑا اوڑھ کر سونے والے. قم فانذر، اٹھو، اب آرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسالت ملی تو اسی لفظ سے ملی، قم فانذر، اٹھو، ان لوگوں کو شرک سے آگاہ کرو، شرک سے ڈراؤ، انہیں سمجھاؤ توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ہی حق ہے عبادت کا. قم فانذر، یہ تو تھا دوسروں کے، اپنے لیے کیا ہے؟ یا ایھا المزمل قم، قم اللیل الا قلیلا، کیونکہ یہ کافی نہیں ہے کہ میں دوسروں کو نصیحت کرتا رہوں اپنے آپ کو بھول جاؤں. نہیں, یہ نفس, یہ دل جب تک خود پاک نہیں ہوتا دوسروں کو کیا دے گا. اس لیے داعی کو چاہیے, نصیحت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ کوشش کرے کہ وہ خود اپنے آپ کو درست کر لے, اچھا انسان بنا دے, اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا دے. کیسے ہوگا؟ یہ کھیل کود کر ہوگا, وقت ضائع کرنے سے ہوگا, گانے سننے سے ہوگا, فلمیں دیکھنے سے ہوگا, جھوٹ بولنے سے ہوگا, غیبت اور نمیمت کس چیز سے ہوگا؟ قم اللیل الا قلیلا, رات کی تاریوں کو روشن کر دو اس نماز سے. صحابہ کرام جب صلاۃ اللیل پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا تو فرض تھی, صحابہ کرام پر بھی فرض تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرض تھی, لیکن مشکل ہو گئی, پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی. سوچا اگر فرض ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ سوچا ذرا, پانچ وقت با جماعت مردوں پر نماز پڑھنا فرض ہے, اگر صلاۃ اللیل بھی فرض ہوتی کتنی مشکل تھی ہمارے لیے. ارحم الراحمین کی رحمت تو دیکھیں, جو آسان ترین نمازیں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا. فجر کی نماز بعض لوگ کہتے ہیں مشکل ہے, کہنے والا کو شرم نہیں آتی, میں صرف یہ کہوں گا معذرت کے ساتھ. بچوں کو اسکول پہنچانا ہے, اس کے لیے اہتمام ہے, 6 بجے اسے نکلنا ہے, 5:30 بجے نماز ہوتی ہے, وہ آدھا گھنٹہ نہیں اٹھ سکتا, آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتا, اس کی نیند خراب ہوتی ہے, سارا دن اس کو چکر آتے رہیں گے, سر میں درد ہو جاتا ہے بیچارے کا, وہ بیچارہ کام نہیں کر سکتا, اس سے اچھے طریقے سے کام نہیں ہوتا, اور کام بھی تو عبادت ہے نا, وہاں پہ جا کے سر میں درد ہوگا, سارا دن چائے پیتا رہے گا اور کافی پیتا رہے گا, اس کا مزاج خراب ہو جاتا ہے بیچارے کا, کیونکہ وہ بیچارہ آدھا گھنٹہ پہلے نہیں اٹھ سکتا نا. 6 بجے بچوں نے اسکول جانا ہے, وہ 6 بجے اٹھے گا یا 5:45 بجے اٹھے گا, یہ 10-15 منٹ جو ہے نا اگر پہلے اٹھ جاتا ہے اس کا مزاج بیچارے کا خراب ہو جاتا ہے. یہی وہ مزاج ہیں جو لوگوں کو جہنم میں دھکیل کے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے اور ہمیں ایسے بد مزاج سے نجات عطا فرمائے. جو شخص 6 بجے اٹھ سکتا ہے یا 7 بجے اٹھ سکتا ہے, وہ 5:30 یا 5 بجے کیوں نہیں اٹھ سکتا؟ اٹھ سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ 7 بجے اٹھتے ہیں اپنی جاب کے لیے, 6 بجے اٹھتے ہیں بچوں کے اسکول کے لیے, 5 بجے اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں نہیں اٹھ سکتے جسے تمہیں صلاحیت دی ہے؟ نوکری کرنے کی بھی صلاحیت اسی رب نے دی ہے, بچے بھی اسی رب نے دیے ہیں جن کو تم اسکول لے کے جاتے ہو. اگر یہ نوکری نہ ہوتی اور یہ بچے بھی نہ ہوتے کیا کرتے تم؟ 11 بجے تک سوتے. بعض ایسے لوگ بھی ہیں بیچارے, یہ جانتے ہیں یہ مصیبتیں جو ہیں, اب بے روزگاری ہے, مصیبت ہے. کل ایک شخص نے سوال کیا کہ بے نمازوں کو زکات دینا جائز ہے؟ بے نمازی, ذرا زکات کو ایک طرف چھوڑتے ہیں, ذرا نماز کو دیکھتے ہیں, یہ بے نمازی انسان کیسا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ زمین پر چلنے والا یہ بدترین انسان ہے. اللہ تعالی کا منادی اس پاک گھر میں اعلان کرتا ہے, حی علی الصلاح حی علی الفلاح. وہ زبان سے تو جرات نہیں کر سکتا لیکن اپنے حال سے کیا کہتا ہے؟ میں کامیاب ہو چکا ہوں, مجھے ضرورت نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا اور نماز پڑھتا با جماعت 5 وقت, فجر کی نماز بھی، بعض لوگوں کے پروگرام میں فجر کی نماز نہیں ہے، نمازیں کتنی پڑھتے ہو؟ چار. اللہ تعالیٰ نے تو پانچ حکم دیا ہے یار، وہ بھی پڑھ لیں گے. پچھلے 10 سال سے کہہ رہے ہیں وہ بھی پڑھ لیں گے پڑھ لیں گے، آج تک نہیں پڑھی. کب پڑھتے ہیں جانتے ہیں؟ جب رات کو ایمرجنسی میں ہسپتال جاتے ہیں نا، بچہ بیمار ہوتے ہیں، خود بیمار ہوتے ہیں، کوئی مصیبت پڑتی ہے یا مجبوراً جانا پڑتا ہے، لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں. اپنے پروگرام میں فجر کی نماز نہیں ہے. یاد رکھیں جو پانچ نمازوں میں سے ایک نماز کم کرتے ہیں وہ بھی بے نمازی ہے، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی بے نمازی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ چھوٹی سی سورت ہے، بچے بھی جانتے ہیں. سورت الماعون. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. آگے فویل للمصلین. نمازوں کے لیے ویل ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون. نمازی تو ہیں لیکن مکمل نمازی نہیں. لفظ کیا استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ساہون، بھول جاتے ہیں. کیا بھولتے ہیں؟ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ نمازیں پانچ ہیں، پانچ سے کم نہیں. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ ایک نماز کو چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے، پانچوں کو چھوڑنے والا بھی بے نمازی ہے. شاید وہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص فجر کی نماز با جماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں آ جاتا ہے، اس کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. سارا دن. اور جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے با جماعت، جان بوجھ کے، عذر شرعی تو الگ بات ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتے خود. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذمے میں نہیں آنا چاہتے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ سوچ سکتے ہیں. دوسری حدیث میں، ترمذی کی روایت میں آیا ہے، یہ عظیم حدیث ہے، ذرا سے تھوڑا سا غور کی ضرورت ہے. میں جانتا ہوں آپ تھک گئے ہوں گے تھوڑی دیر میں، لیکن یہ ایک عظیم حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن مجید کے علاوہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، یا ابن آدم، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، وقت نکالو میری عبادت کے لیے. کیا عطا کروں گا؟ املأ صدرك غنا واسد فقرك، تمہارے سینے کو امیری سے بھر دوں گا، غنی بنا دوں گا تمہارے سینے کو، تمہارے دل کو امیر اور غنی بنا دوں گا میں، اور تمہاری غربت اور فقر کو مٹا دوں گا. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تمہارے پاس میری عبادت کے لیے وقت نہ ہوگا، ملأت يديك شغلا، تمہارے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تمہیں فرصت نہیں ملے گی کسی چیز کے لیے. ولم اسد فقرك، اور تمہاری غربت کبھی نہیں مٹاؤں گا، تمہارے دل میں ہوس بڑھتی جائے گی، کبھی سکون تمہیں نہیں ملے گا، اس دنیا کے پیچھے بھاگتے دوڑتے رہو گے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ رب ذو الجلال سبحانہ وتعالی. اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون. یہ دل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب چاہے پھیر دے. کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا اے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو پھیر دے اور تمہارا خاتمہ برا ہو، اسلام سے باہر تمہارا خاتمہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. خطبے میں سنتے ہیں کہ نہیں؟ ہر خطبے میں سنتے ہیں. خطبے کا آغاز اسی آیت کریمہ سے ہوتا ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کبھی نہ مرنا سوائے اسلام پر. خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہے. رب کے لیے، رب کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے. یہ لوگ کیسے زندہ ہیں؟ ان کا ضمیر ان کو ملامت کرتے کرتے مر گیا. آپ جانتے ہیں کہ نفس تین قسم کی ہے، نفس امارہ بالسوء، برائی کی، ہمیشہ برائی کی خبر دینے والی، برائی پر آمادہ کرنے والی. اور جب کوئی برائی ہو جائے، النفس اللوامہ، ملامت کرنے والی نفس، تم نے برا کیا ہے، تم نے اپنے رب کے حق میں غلطی کی ہے، جلدی سے توبہ کرو، کیوں تم نے برا کیا ہے، کیوں تم نے برا کیا ہے، غلط کیا ہے تم نے. اور تیسری ہے النفس المطمئنہ. اگر نفس اللوامہ کی آپ نے بات سن لی، جو تمہیں بار بار ملامت کرتی ہے، جسے ہم ضمیر کہتے ہیں دوسری زبان میں، تو پھر تو آپ کی نفس مطمئنہ بن سکتی ہے. اور اگر تم نے اس کو دبائے رکھا دبائے رکھا دبائے رکھا، پھر یہ نفس خبیثہ بن جاتی ہے. آپ جانتے ہیں اس نفس کا خبیثہ اور مطمئنہ کا کوئی اثر پڑتا ہے؟ کوئی فرق ہے کہ میری نفس خبیث ہے یا مطمئنہ ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، والنازعات غرقا والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو کافر بدکاروں کی روح کو سختی سے نکالتی ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو مومنوں کی اور اچھے لوگوں کی روح کو آسانی سے نکالتی ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب انسان کی موت آتی ہے تو اپنے سامنے فرشتے دیکھتا ہے. اگر بدکار کافر بدکار انسان ہے تو وہ کالے سیاہ چہرے دیکھتا ہے، ان کے ہاتھوں میں بدبودار کفن ہوتا ہے. اور فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، موت کا فرشتہ، اخرجی ایتھا النفس الخبیثہ، نکلو اے خبیث نفس، نکل جاؤ. کہاں جانا ہے؟ الی رب غضبان، اس رب کی طرف جو آج ناراض ہے تم پر. لا الہ الا اللہ، کیا حال ہوگا اس وقت؟ اپنے آپ پر رحم نہیں آتا. موت کا فرشتہ نفس کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے، اے خبیث نفس، نکلو اس رب کی طرف جو آج بہت ناراض ہے، غضب نہیں غضبان. وہ نفس کیا کرتی ہے؟ نکلنے کے لیے تیار ہوتی ہے، زندگی ساری بدکاری کرتی رہی، نافرمانی کرتی رہی، وہ جسم اندر گھس جاتی ہے. فرشتہ اسے سختی سے نکالتا ہے، سختی سے نکالتا ہے، اس کے جسم کے ایک ایک حصے سے اس روح کو کھینچ کے نکالتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو رات کی تاریکیوں میں، رات کی تاریکیوں میں اضافہ تو کیا اپنے بد اعمالوں سے، لیکن ان راتوں کو، زندگی میں جو راتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائی، ان راتوں کو روشن نہیں کیا. جو دن میں بھی نافرمانی، رات میں بھی نافرمانی. اور دوسری طرف مرنے والا دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے چمکتے ہوئے سفید چہرے آئے ہیں، ان کے ہاتھ میں خوشبو والا کفن ہے. موت کا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، اے طیب پاک خوبصورت اچھی نفس، نکلو. اطمینان ہوتا ہے کہ نہیں؟ دل میں ٹھنڈک ہوتی ہے کہ نہیں؟ ارے موت کا فرشتہ مجھے خوشخبری دے رہا ہے، زندگی ساری سے ڈرتا رہا میں، اور آج یہی مجھے خوشخبری دے رہا ہے، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ، ارے میری نفس طیب نفس ہے، اچھی نفس ہے. ارے جانا کہاں ہے؟ پہلی خوشخبری تو یہ ہے کہ نفس طیب، دوسری خوشخبری کوئی ہے؟ الی رب راض، اس رب کی طرف جو آج تم پر راضی ہے. وہ رب جو تجھ سے راضی ہے آج, اتنی پیار سے اس روح کو نکالتا ہے وہ فرشتہ, جیسے کہ مشکیز سے پانی کا ایک قطرہ گرتا ہے. یہ نفس ہمارے اندر دوڑتی ہے, اسی سے ہم زندہ ہیں. اور قیامت کے دن سوال ہوگا, یہ تو موت ہے, یہ پہلا لمحہ ہے میرے بھائیوں, یہ چھوٹی قیامت ہے, موت چھوٹی قیامت ہے. القیامت الصغرى, القیامت الکبرى تو ہم نہیں جانتے کب آئے گی, لیکن القیامت الصغرى تو ہر انسان کے قریب ہے کہ نہیں. قیامت کی پہلی سیڑھی ہے موت, جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا, اور اس دن سے بھی کوئی بچ نہیں سکتا. قیامت کا دن جو ہے وہ اس دنیا کا خوفناک ترین اور بدترین دن ہے. جتنے دن بھی ہیں وہ دن سب سے بدتر دن ہے, خوفناک ترین دن ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت شرار الخلق پہ قائم ہوگی, بدترین لوگوں پر قائم ہوگی. ان کی ایک نشانی بھی بتائی ہے, جو مسجدوں پر قبریں بناتے ہیں, یہ وہ بدترین لوگ ہیں, بدعت خرافات شرک کرنے والے, کیونکہ مومن تو پہلے ختم ہو جائیں گے. اس زمین کے اوپر ایسے بدترین لوگ رہیں گے جو شرک اور بدعات کرنے والے ہوں گے, ان لوگوں پر قیامت آئے گی. آنکھوں سے دیکھیں گے, اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. یہ چمکتا ہوا سورج اچانک نور ختم ہو جائے گا, تارے ڈگمگانے شروع ہو جائیں گے, سمندر آگ بن جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض افقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. زمین پھٹ جائے گی. يومئذ ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. زمین ہلنا شروع ہوگی, زلزلے آتے رہیں گے اور اس زمین کا کچھ نہیں رہے گا. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. يا انسان, الفراش المبثوث بھوسے کی طرح ہو جائیں گے. یہ پہاڑ جنہیں اللہ تعالیٰ میخوں کی طرح گاڑا ہے زمین کے اندر, یہ اڑتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ ہولناکیاں صرف بدترین لوگ ہی دے سکتے ہیں. النفس الخبیثہ والے, النفس الطیبہ والے کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ نظر نہیں دکھائے گا. نماز, اس وقت اس شخص کے پاس, بے نمازی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے دونوں پاؤں جوڑ کر, دونوں ہاتھ باندھ کر, سر جھکا کر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے, اہدنا الصراط المستقیم. اس کے پاس وقت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے حدیث قدسی میں, ایسے شخص کے لیے دونوں ہاتھ کام سے بھر دوں گا میں, لیکن کبھی تمہاری حوس, تمہاری غربت کو نہیں ٹالوں گا. لیکن یہ بات ہے, کتنی بے نمازی ہیں جو امیر ہیں. یہ جو امیر غریبی کی بات ہوئی ہے نا, یہ مال دولت نہیں. امیر کس نے کہا کہ صرف امیر مال کا امیر ہوتا ہے اور غریب جس کے پاس مال نہیں, یہ کس نے کہا؟ بات ہوتی ہے قناعت کی اور حوث کی. سب سے بڑا امیر وہ انسان ہے جس کے دل میں قناعت ہے. قناعت جانتے ہیں, تھوڑی چیز پر راضی ہو جانا, کافی ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے گھر بھی دیا ہے, چھت بھی ہے الحمدللہ, بیوی بھی ہے, بچے بھی ہیں, نوکری بھی ہے, چھوٹی سی ہے نوکری بھی ہے, سواری بھی ہے, دنیا تو پوری مل گئی, اور ایک خادم بھی ہے چھوٹا سا. پوری دنیا ملی کہ نہ ملی, یہ دنیا کی حقیقت ہے. اور جو لوگ اپنے رب کے سامنے سر نہیں جھکانا چاہتے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کبھی قناعت پیدا نہیں کرے گا. جتنا ہے کم ہے، 10 محل ہیں کم ہے، 11ویں کی سوچ ہے. 4 بیویاں ہیں، ایک کی سوچ ہے طلاق دوں، چوتھی سے پھر آ جائے، یہی کام ہے اس بیچارے کا. فیکٹریاں 2 ہیں، 4 کب ہوں گی؟ 4 ہیں تو 8 کب ہوں گی؟ 10 ہیں تو 20 کب ہوں گی؟ اسی سوچ میں زندگی گزارتا رہتا ہے. بلڈ پریشر کی تکلیف، دل کی تکلیف، شوگر کی بیماری، دنیا کی ہر بیماری اس بندے کے جسم میں ہے. اور سب سے بڑی بات کہ رات کو اس کو نیند نہیں آتی، بے سکونی ہے. بے سکونی کیوں ہے؟ مال تو ہے، سب کچھ ہے، مال سے سکون کو نہیں خریدا جا سکتا کبھی بھی. اگر سکون چاہیے تو اپنے رب کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہو جاؤ، پھر دیکھو سکون کہاں پہ ہے، اطمینان قلب کہاں پہ ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کا مطلب کیا ہے ہم جانتے ہیں. تو رات کی تاریکی کو روشن کرنے کے لیے نماز اور استغفار، قرآن مجید کی تلاوت. نماز میں بھیک ہوتی ہے، اور اگر کوئی شخص ویسے تلاوت کرنا چاہے تو اللہ کے کلام ہے، ویسے بھی انسان تلاوت کر سکتا ہے. اپنی رات کو روشن کریں اللہ تعالیٰ کی تلاوت سے. بعض لوگ حد سے گزر جاتے ہیں اور کئی کئی سال تک عشاء کی نماز سے، عشاء کی نماز کی وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. یہ لوگ حد سے گزرنے والے ہیں. بیوی کا حق، بچوں کا حق کون ادا کرے گا؟ اور یاد رکھیں، پچھلے درس میں بھی میں نے بات بیان کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف 3 صحابی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات ام المؤمنین واللہ عنہن اجمعین نے عرض کی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کرتے ہیں؟ ہمارے سامنے تو یہی نماز جو پڑھتے ہیں، پھر کوئی دین کی تبلیغ کی بات ہوتی ہے، کوئی نصیحتیں ہوتی ہیں، پھر یہ سنتیں ادا کرتے ہیں ہمارے سامنے، تو گھر میں کیا عبادت کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا وہ بتایا ہے. فکأنہم تقالوہا، تو ان کے یوں لگا جیسا کہ بہت کم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کی ہے وہ کم ہے. تو ایک نے کہا میں ساری رات جاگتا رہوں گا، کبھی سوؤں گا نہیں. کیا کرتا رہوں گا؟ نماز پڑھتا رہوں گا، اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا. دوسرے نے کہا میں ساری روزانہ، ساری زندگی دن میں روزہ رکھوں گا، کبھی افطاری نہیں کروں گا. اور تیسرے نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آئے تو ازواج مطہرات اللہ عنہن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ کے بعض صحابی آئے تھے اور یہ فرما کے گئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ہی غصہ آیا اور فرمایا کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار میں ہوں، اور میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، دن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطاری بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے، یہ میرا عبادت کا طریقہ ہے، یہ میرا راستہ ہے، جو میرے راستے سے منہ موڑتا ہے وہ مجھ میں سے نہیں ہے. اس لیے بعض لوگوں سے رہا نہیں گیا، وہ اچھا کام کرنا چاہتے تھے، اچھے لوگ تھے، اچھا کام کرنا چاہتے تھے، وہ رات کی تاریکی کو روشن کرنا چاہتے تھے، لیکن ایک چیز کو تو اپنایا اور آہستہ آہستہ حد سے بڑھتے گئے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید میں جا کے شامل ہوئے. اس لیے عبادت، اس عبادت پر اللہ تعالیٰ راضی ہے جو عبادت شریعت کے حدود کے اندر کی جائے، اور جو عبادت ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور حدیں پار کر جاتے ہیں اس عبادت پر اللہ تعالیٰ کبھی راضی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس شخص نے ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جو دین میں سے نہیں ہے وہ شخص مردود ہے. دوسری روایت میں، یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، اسے مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے وہ شخص مردود ہے. تو عمل تو ہے، صلاۃ اللیل تو ہے، لیکن جب حد سے گزر گئے، یہ وہ عمل ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حد سے گزرنا ہے. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہو تو پھر اپنی عبادات، یہ میں ان لوگوں کی بات کروں جو اچھے لوگ ہیں جو عبادت کرنا چاہتے ہیں، وہ نہیں جو ساری رات کلبوں میں ڈانس میں اور گانے میں سارا یا جوئے میں یا شراب خانے میں نعوذ باللہ وقت گزارتے ہیں. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے رب کے قریب جانا چاہتے ہیں، اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، نیک عمل کرنا چاہتے ہیں. تب تک نیک عمل نہیں ہوتا جب تک کہ اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو اور طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ ہو. اور یہ طریقہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کہ ساری رات عبادت میں گزار دو اور دن میں لوگوں کو تکلیفیں پہنچاؤ، یہ کون سی عبادت ہے؟ یا دن میں بدعات اور خرافات کرتے ہو، رات میں بدعت دن میں بھی بدعت. ایک عورت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ایک عورت ہے سارا دن روزہ رکھتی ہے، ساری رات قیام کرتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس سے پریشان ہیں، تکلیفیں دیتی ہیں اپنے پڑوسیوں کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہی فی النار، یہ جہنمی عورت ہے. جس عورت کو روزہ اور نماز درست نہ کرے، اس کے دل کو نہ پاک کرے، اب جانتے جب یہ دل پاک ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، تو اس کا اثر پورے بدن پر ہو جاتا ہے. پھر آپ تصور نہیں کر سکتے ایسے انسان کی زبان سے کوئی غلط بات نکلے گی، نافرمانی نکلے گی، یا اس کی آنکھ کوئی غلط چیز دیکھے گی نافرمانی دیکھے گی، اس کا کان کوئی نافرمانی سنے گا، یا اس کا ہاتھ نافرمانی میں استعمال ہوگا، ہرگز نہیں. تو ایسا شخص کبھی بھی پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دے سکتا. تو خلل کہاں پہ ہے؟ خلل اس کے طریقے میں ہے، خلل اس کی عبادت میں جو وہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے عبادت قبول کبھی نہیں کرتا جو حد سے گزر جائے. اس لیے ہر خطبے کیا سنتے ہیں، کل محدثۃ بدعۃ وکل بدعۃ ضلالۃ وکل ضلالۃ فی النار. ہر خطبے میں کیوں سنتے ہیں ہم؟ اس کی کوئی وجہ ہے؟ کیوں مسنون ہے کہ ہر خطبے میں خطیب یہ الفاظ کہے؟ تاکہ ہر مسلمان جان لے کہ سنت کیا، بدعت کیا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا ہے وہ اپنائیں، اور شیطان کا راستہ کیا اسے چھوڑیں. بدعت شیطان کا راستہ ہے اور سنت رحمان کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے. اور وقت نہیں، ورنہ میں سلف صالحین سے میں آپ کو چند قصے بیان کرتا کہ وہ کس طریقے سے رات کی تاریخ کو روشن کرتے ہیں. سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، آپ جانتے ہیں کہ بستر تھا، امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ، عمر بن الخطاب الفاروق رضی اللہ عنہ، ان کا بستر نہ تھا. سوتے کیسے تھے؟ سارا دن فیصلہ کرتے، لوگوں کے حق دیتے، اور رات کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے. جب تھک جاتے سو جاتے، گر جاتے، جہاں پر بیٹھے وہیں پہ سو جاتے. بادشاہوں کے تخت دیکھے ہیں، ان تختوں سے اچھا ان کے بستر ہوتے ہیں. اسے تخت تو سب دیکھتے ہیں، لیکن بستر کون دیکھتا ہے؟ اب امیر مومنین کا بستر دیکھے کوئی بستر نہیں. تو کسی صحابی نے کہا ذرا تھوڑا سا تخفیف کرے اپنے اوپر. فرماتے ہیں اگر دن میں سوتا ہوں تو لوگوں کے حق ضائع ہوتے ہیں، اگر رات کو سوتا ہوں تو اپنے رب کا حق ضائع ہوتا ہے. حقوق کی سوچ ہے، فکر ہے، کھائے جا رہی ہے. کبھی انشاءاللہ میں بخطر عنہ پر میں مکمل انشاءاللہ خطبہ دوں گا. عظیم انسان، عظیم لوگ اس دنیا میں آئے ہیں اور چلے گئے ہیں، لیکن ایسا اثر دلوں پر کر گئے ہیں کہ آج کافر بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن بعض مسلمان جانتے نہیں ہیں. ہمارے بچوں کے نام تبدیل ہو گئے، ہمارے بچوں کا کردار تبدیل ہو گئے، ہمارے بچوں کے آئیڈیلز تبدیل ہو گئے. آج بچوں کے پوچھے بچوں سے، کوئی بھی فلم سٹار یا کوئی بھی فٹ بال یا کرکٹ کا کھلاڑی جو ہے دنیا کسی بھی کونے پہ ہو، ایسے فر فر بتائیں گے انگلیوں پر. لیکن آپ یہ پوچھیں اور پوچھ کے دیکھیں ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے, چھوٹے یا بڑے بھی نہیں جانتے. ابو ہریرہ کا نام کیا ہے, کون ہے تو تقریباً سب جانتے ہیں لیکن نام جانتے ہیں. ابو ہریرہ تو کنیت ہے, ابو بکر بھی کنیت ہے, اصل نام جانتے ہیں. لیکن فلم سٹاروں کو کھلاڑیوں کی پورا بیٹا پوچھے نا, مجھے تعجب ہو. ایک مرتبہ میں نے دو بچوں کو بات کرتے ہوئے سنا, عجیب و غریب نام, پتہ نہیں یورپ کے کس پتہ نہیں کلب کے کوئی کھلاڑی تھے فٹ بال کے, ان کی ڈیٹ آف برتھ اور کس کلب سے کہاں پر وہ گیا ہے اور کتنی وہ لیتا ہے, تفصیل دیکھیں ذرا بھی. ہم یہ ہمارے بچے ہیں. میں نے کہا ابو ہریرہ کا نام کیا ہے, یہاں پہ اسکولوں میں پڑھتے ہیں اور حدیث کا ایک سبجیکٹ ہے یہاں پہ, تیسری کلاس سے شروع ہوتا ہے, اس میں بھی موجود ہے. یعنی تیسری کلاس والا بچہ جانتا ہے ابو ہریرہ کا نام کیا ہے اس پر, لیکن امتحان کے لیے یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں, بس امتحان پاس ہو کے کافی ہے. وہ کیوں نہیں بھولتے؟ کیونکہ ہمارے بچے چاہتے وہ ہیں اور یہ چاہتے نہیں. وہ کیوں چاہا ہے؟ ہم نے تربیت کی ہے. یہ کب چاہیں گے؟ جب ہم تربیت کریں گے. امام ابو حنیف رحمۃ اللہ علیہ رات کو قیام کرنے سے پہلے غسل کرتے, پاک ہو جاتے, اور ایک خاص کپڑا تھا سب سے خوبصورت جو جمعے کے دن پہنا جاتا ہے یا عید پہ, وہ پہنتے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فتنہ خلق القرآن میں, کہ قرآن مخلوق ہے, اس فتنے میں امام صاحب کو بہت تکلیفیں دی گئیں, کوڑے مارے گئے, نظر بند کیا گیا, جیل میں بند کیا گیا. ایک رات میں بہت سارے کوڑے کھائے. جب انہیں کوڑے مارنے کے لیے جیل سے باہر اس جگہ کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو کوئی دوسرا شخص کوڑے کھا کے آ رہا تھا واپس. اس شخص کا نام تھا ابو الحیثم, مشہور ڈکیت. ڈکیت جانتے ہیں؟ لٹیرا, لٹیروں کا سردار. اس کا نام جو ہے نا وہ نمبر ون تھا بدکاروں میں. وہ کوڑے کھا کے آ رہا تھا اور امام صاحب جا رہے تھے کہاں, کوڑے کھانے کے لیے. تو اس شخص نے دیکھا, امام صاحب کو پہچان گئے اور کہا, امام صاحب دیکھیں میں نے کوڑے کھائے ہیں شیطان کے لیے, تمہارے سامنے زندہ ہوں سلامت ہوں, شیطان کے راستے پہ چلتا ہوں, اور آپ کوڑے کھانے جا رہے ہیں رحمان کے لیے, تمہارے پاؤں ڈگمگانے نہیں چاہیے. اب دیکھیں ایک بدکار نصیحت کر رہا ہے, اس کا دیکھیں رزلٹ کیا ہوتا ہے. امام صاحب کہہ دیا, مجھے کوڑے مارنا شروع کیے, میرے کانوں میں اس شخص کی آواز گونج رہی تھی, رحمان کے راستے میں کوڑے کھا رہے ہو, پاؤں نہیں ڈگمگانے چاہیے. امام صاحب کہتے, مجھے پتہ نہیں کتنی کوڑے مارے گئے, مجھے یہ پتا چلا کہ میں بے ہوش ہونے والا ہوں, مجھے پھر جیل میں واپس لے گئے. امام صاحب وضو کر کے اتنی کوڑے کھانے کے بعد اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. پھر جب رہا ہوئے بعد میں تو بار بار کہتے, اے اللہ تعالیٰ ابو الحیثم پر رحم فرما, اے اللہ تعالیٰ ابو الحیثم پر رحم فرما. تو ایک مرتبہ ان کے بیٹے نے کہا, ابا جان یہ ابو الحیثم ہے کون؟ نہ تو آپ کا کوئی شاگرد ہے, نہ تو کوئی عالمی جس کو ہم جانتے ہیں, یہ ہے کون؟ آپ اٹھتے بیٹھتے اس پہ دعا رحمت کرتے رہتے ہو, کون ہے یہ؟ پھر امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قصہ بیان کیا کہ اس شخص کی وجہ سے جو میرے دل میں ایک مضبوطی سے قائم ہوئی اور جو میرے ایمان میں اضافہ ہوا, وہ زندگی بھر نہیں بھول سکتا. اور کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے بھی توبہ کر لی تھی مرنے سے پہلے, سبحان اللہ. تو اگر بعض لوگ کہ ہم بدکار ہیں ہماری دعائیں نہیں سنی جاتی, یہ بدکار ہیں توبہ کریں نا. اور توبہ کے لیے بعضوں کا ایک چھوٹا سا عمل کافی ہوتا ہے, چھوٹا سا عمل. اب وہ جا رہا تھا اگر کچھ نہ کہتا اپنی زبان سے. اب دیکھیں ایک بدکار انسان کے منہ سے دو لفظ نکلتے ہیں, اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی. جہنم کے راستے پہ جا رہا تھا, صرف ایک امام کی دعا کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے روشن منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رات کی تاریکی کو روشن کرنے والا بنا دے, جس روشنی سے اللہ تعالیٰ ہم پر راضی ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی الحمد اللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.